الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا وقرنا حتى كنت هذا القرن الذي لديه. رواه البخاري. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة سجود بابان الله صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم حمد وصلاة نبي الكريم روح الرحيم صاحب الشفقة الكريم باعث تخليق أرض وسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ تمام کائنات اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے جمال اور اپنے جلال کے اظہار کے لیے اس کائنات کے چچے چچے سے پیدا فرمایا اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ چپچا چپچا اللہ رب العزت کی وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہا ہے. علماء نے اس کی بہت خوبصورت تعریف پیش کی ہے اور اس کی بہت بہترین تشریح پیش کی ہے کہ رب کریم نے اس کائنات میں بے حد قیاس چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اس میں اصلی چیز، سب سے اہم چیز رب کریم کی ذات کے تعارف کے لیے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے تعارف کے لیے کون سی ہے؟ زمین پر ہی تو انگنت مخلوقات ہیں، زمین پر رب کریم کی جانب سے انگنت تخلیقی شہرہار کا ایک سلسلہ ہے. نظر اٹھا کر اگر عالم بالا کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا بالا یعنی آسمان کی جانب، تو اس پر جڑے ہوئے بے شمار قدرت کے مظاہر اور اللہ رب العزت کی وجود کے پر دلالت کرنے والی بے شمار چیزیں موجود ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے اور ایک نظم کے ساتھ، ایک رب کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے تو وہ کون سی چیز نکلتی ہے؟ کہ جو تنہا، وہ کون سی ذات نکلتی ہے جو تنہا رب کریم کی وجود پر دلالت کرتی ہے. تو علماء کاملین وہ عظیم علماء جن کی عقل کو اللہ نے بڑی وسعت عطا فرمائی تھی, جن کا سینہ دین کے فہم کے لیے بہت زیادہ کشادہ تھا, جن کی زندگی تعلیمات اسلامیہ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل و دماغ اور اتنی خوبصورت خوبصورت مثالیں اتاری کہ اسلامی تعلیمات کو غیر مسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب اسلامی تعلیمات کو ان مبارک مثالوں کے اندر وہ رکھ کر پیش کرتے تھے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. تو وہ علماء ربانی جس میں سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ, سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ, یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے سینوں پر علم لکھ رہا اور رب کریم نے جن کی ذات اپنی جانب سے اپنے محبوب کی جانب سے نیازت سے تابعہ عطا فرمائی, بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اپنی کائنات کا سارا حسن اٹھا کر جمادات میں رکھ لیا اور جمادات کے سارے حسن کو اٹھا کر نباتات میں رکھ لیا, نباتات کے سارے حسن کو اٹھا کر جاندار میں رکھ دیا, جاندار کے سارے حسن کو اٹھا کر انسان میں رکھ دیا, اور انسان کے سارے حسن کو اٹھا کر نبی میں رکھ دیا, نبی کے سارے حسن کو اٹھا کر رسول میں رکھ دیا, اور رسالہ کے سارے حسن کو اٹھا کر آمینہ کے لال کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی معرفت خداوندی اور خدا کی وجود پر دلالت کرنے والی اور خدا کی وجود کی ذات پر دلالت کرنے کے ساتھ اس پیغام کو پھیلانے والی ذات اصل میں اللہ کا نبی کریم رسول اللہ ہے. جب کسی کی ذات محمد پر کھولا جاتا ہے تو ساری کائنات بن جاتی ہے, اور اسی کی ذات محمد پر بھر لیا جاتا ہے رسول کے مصطفیٰ بن جاتی ہے. یعنی اصل کائنات اور جان کائنات اللہ رب العزت نے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. میں یہاں پر ایک اور مختصر سی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے جس جو قرآن خود کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے اپنے تمام کمال شاہکار کے ساتھ پیدا فرمایا. کوئی اگر ہمارے حسن کو دیکھنا چاہے, ہماری تخلیقی ہماری صنعت کی خوبی کو دیکھنا چاہے تو فرمایا کہ وہ انسان کو دیکھ لے, ورنہ ہم نے دنیا کے چچے چچے میں مخلوقات بے شمار انداز میں رکھا. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تم نہیں یہ دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا. فرمایا اونٹ کی بناوٹ کو اگر تم دیکھو کہ اتنی لمبی لمبی ٹانگیں اور اتنی لمبی اس کی گردن, اس پر لگا ہوا گوشت کا اتنا بڑا جسم, تو اللہ فکر بیان دے رہا ہے اور وہاں پر وہ لوگ خدا کی وجود کے منکر ہیں ان کے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ فلا یرون الی الابل کیف خلقت, کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. کہ کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ اگر دیکھو وہ شکل کے اعتبار سے کتنا بے ڈھنگا ہے لیکن چلتا ہے تو گرتا نہیں ہے. اس کی گردن کی لمبائی ایسی ہے لگتا ہے کہ یہ منہ سے بڑھ گر جائے, پاؤں کی لمبائی ایسی ہے لگتا ہے کہ درمیان پچھلی ہی جائے, لیکن فرمایا کہ دیکھو اس کی صنعت جو ہے یہ ہماری قدرت کی دلیل ہے. افلا ینظرون, کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کہ ہم نے ابل کو اونٹ کو کیسے بنایا. والی السماء کیف رفعت, اور تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر اصول کے تمہارے سروں پر کیسے روک رکھا, اس کے چھت کے طور پر ہم نے کیسے رکھا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور ہم نے زمین کو تمہارے چلنے پھرنے کے لیے کیسے پھیلا رکھا ہے. لیکن یہ تمام حسن خدا نے بیان کر دیا, لیکن جس حسن پر رب کریم فخر کرتا ہے وہ انسان ہے. وہ انسان ہے کہ جس میں جمادات نباتات حیوانات جاندار ہر ایک خوبی دادا جمع کر دی گئی ہے,
انسانوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو ایک بالغ کا منہ ہے اور کروڑوں کروڑوں انسان ہیں لیکن کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. آج جناب فنگر پرنٹ کا مسئلہ نکلتا ہے, آج آپ دیکھیے کہ انگوٹھے سے ایک ہے لیکن اس میں موجود لکیریں ایسی ہیں, آنکھوں کے اندر موجود شعائیں اور اس کی گویا کہ نورانی لکیریں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان اور ہر بندے کے اعتبار سے فرق ہے. رب کریم نے انسان کے اندر اپنی تمام تر خوبیوں کو جمع کر دیا لیکن انسان کو شرافت صرف اس خوبی پر نہ دیا بلکہ جب اس نے خدا کے پیغام کو قبول کیا, امانت کو قبول کیا, ایمان کو قبول کیا, رب کریم نے اسے انسانیت کے درجے سے اٹھا کر اشرف المخلوقات کے درجے میں فرمایا اور وہ تمام سب سے بڑی بیوی کی اللہ نے انسانیت کے سب سے بڑے درجے سب سے امتیازی مقام سب سے کمال کی جگہ کہ اس سے بڑی عزت کی جگہ انسانوں میں ہے ہی نہیں, وہ ہے نبی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا.
یعنی کائنات کے اندر رب کریم نے جس ذات کو سب سے بڑی برکت عطا فرمائی وہ حضرات انبیاء کرام ہے, انبیاء کرام ہے. اور انسانوں میں جو سب سے برگزیدہ ہیں, سب سے زیادہ عزت والے ہیں, جنہیں نبی کہا گیا, یہ لقب لفظ نبی ان کی عظمت کے لیے کسی پروفیسر نے نہیں یاد کیا, کسی عالم نے نہیں یاد کیا, کسی ڈاکٹر نے نہیں یاد کیا, کسی محقق کسی امام نے نہیں یاد کیا, بلکہ انسانیت میں یہ بزرگ ترین طبقہ ہے جسے نبی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, جس جماعت کو رسول اور نبی کہا جا رہا ہے, یہ لفظ نبی کے ساتھ ان کو مخاطب کرنے والا, ان کو یہ درجہ دینے والا یہ اللہ رب العزت ہے. اور جب کسی کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے, کسی خصوصیت کے بنا پر وہ نام دیا جاتا ہے اور وہ نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اگر کسی چیز کا نام اس کی کیفیت سے ہٹا کر دیا جائے تو بات نہیں بنتی, بات نہیں بنتی. اگر آپ ناپاکی کو دودھ کہیں گے تو بات نہیں بنتی, اس لیے کہ دودھ سفید ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے, خوشبودار ہوتا ہے. تو جس شے کے لیے جس ذات کے لیے جو نام رکھا جاتا ہے وہ ذات پر مکمل دلالت کرتا ہے. تو انسانوں میں یہ برگزیدہ طبقہ, انسانوں میں یہ عظیم طبقہ, انسانوں میں یہ عظیم جماعت جنہیں خدا نبی کہتا ہے, تو ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی بنا پر انہیں محض انسان نہیں کہا جاتا, انہیں محض آدمی نہیں کہا جاتا, انہیں محض بشر نہیں کہا جاتا, انہیں محض مخلوق نہیں کہا جاتا, انہیں نبی نہیں کہا جاتا. حالانکہ یہ بشر بھی ہیں, حالانکہ انسان بھی ہیں, حالانکہ یہ مخلوق بھی ہیں, لیکن انہیں خدا مخلوق نہیں کہتا, انہیں خدا بشر نہیں کہتا, انہیں خدا انسان نہیں کہتا, انہیں خدا نبی ہی کہتا ہے. آخر ان کے اندر کیا خصوصیات ہے کہ نبی کہتا ہے اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے نہیں بولا گیا ان کے لیے بولا گیا. ہم بھی تو انسان ہیں, ہمیں نبی کیوں نہیں کہا گیا, ہم بھی تو بشر ہیں. سوال ہے, ہم بھی بشر ہیں, ہمیں نبی کیوں نہیں کہا گیا, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں نبی کیوں نہیں کہا گیا. اگر اس معزز اور محتشم ذات کو, میں جو سوال سمجھانا چاہ رہا ہوں, یعنی صرف انسان ہونا چاہتی ہے تو انسان تو ہم بھی ہیں, صرف بشر ہونا چاہتی ہے تو بشر ہم بھی ہیں, صرف مخلوق ہونا چاہتی ہے تو مخلوق تو ہم بھی ہیں. تو اگر مخلوق ہونے سے کوئی نبی ہو جائے تو ہم کیوں نہیں ہوتے, صرف انسان ہونے سے نبی ہو جائے تو ہم کیوں نہیں ہوتے, صرف بشر ہونے سے نبی ہو جائے تو ہم کیوں نہیں ہوتے, صرف انہیں معزز اور برگزیدہ ذاتوں کو نبی کیوں کہا جاتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے, پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ جب انہیں مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی کو, اے نبی, تو ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے اور لفظ نبی میں ایسی کیا معنویت ہے, لفظ نبی کے اندر ایسی کیا خوبی ہے, لفظ نبی کے اندر ایسا کیا فرق ہے کہ جو ہمارے لیے نہیں بولا جا رہا ان کے لیے بولا جا رہا ہے. لفظ نبی کے اندر ایسا کیا کمال ہے جو ہمارے لیے نہیں بولا جا رہا,
لفظ نبی کے اندر ایسا کیا کمال ہے, کیا خوشی ہے کہ ہمیں نبی نہیں بولا جا رہا, انہیں نبی بولا جا رہا ہے. تو جب میں لفظ نبی کی تحقیق پر پہنچا کہ رب نے یا ایھا الانسان نہیں کہا, یا ایھا الخلق نہیں کہا, یا ایھا البشر نہیں کہا, یا ایھا النبی کہا, تو لفظ نبی پر میری توجہ گئی. تو پہلے ذہن کی طرف گیا کہ نبی قرآن کا لفظ ہے اور قرآن عربی زبان میں اترا ہے, قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور نبی قرآن کا لفظ ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی قرآن کا لفظ ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے, تو پھر اس کے لیے عربی کتابیں اٹھانی پڑے گی, عربی لغات اٹھانی پڑے گی, عربی ڈکشنری دیکھی جائے گی, عربی ماہرین کو دیکھا جائے گا کہ لفظ نبی کے ساتھ کسی انسان کو خطاب نہیں دیا جاتا, صرف ان کو کیوں خطاب کیا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے ساری تحقیق لکھ کر آ جاتی ہے کہ نبی جو اردو میں یا عربی املے کے ساتھ جب ہم کاپی پر لکھتے ہیں تو نون با اور چھوٹی آ جاتا نبی, لیکن ہر عربی کا لفظ کسی نہ کسی لفظ سے بنتا ہے. تو ہمیں وہاں پر دو ماخذ ملتے ہیں, توجہ چاہوں گا بہت بہت اثر انداز ہے لفظ نبی پر, کہ ہم نبی نہیں ہوئے انسان ہونے کے باوجود وہ ہو گئے, ہم نبی نہ ہوئے انسان ہونے کے باوجود وہ ہو گئے, ہم نبی نہیں ہو سکتے بشر ہونے کے باوجود وہ ہو گئے, ہم نبی نہیں ہو سکتے مخلوق ہونے کے باوجود وہ ہو گئے. تو اس میں کمال کیا ہے اور لفظ نبی نے خوبی کیا ہے کہ جناب ان کے لیے وضع کیا گیا. تو لفظ نبی کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے, اس پر ذرا توجہ دیجیے گا, ایک ہے نون با اور واو, نبو نون با جس کو بے بے کہتے ہیں, نون با اور واو اس کو پڑھیں گے نبون. علماء کہتے ہیں کہ نبی نبون سے بنا ہے. دوسرا اس کا ماخذ پیش کیا جاتا ہے کہ نون با اور حمزہ جس کا معنی ہوتا ہے نبون. صرف قرآن کا ترجمہ کر دینا کافی نہیں ہے, عربی زبان کی لغات اور قرآن کے ایک لفظ کے اندر معنیت موجود ہے جو محض ترجمے سے پوری نہیں ہوگی جب تک تمام مفہوم اس کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا. اگر کوئی یا نبی کا معنی نبی کر کے گزر جائے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے نا, آپ نے ترجمہ فرمایا یا ایھا النبی اور آپ نے ترجمہ فرمایا اے نبی, تو بھائی صاحب ایک بات میری سن لیجیے, آپ نے یا ایھا کا معنی تو اے کر دیا, نبی کا معنی آپ نے نبی میں کر دیا, تو یہ ترجمہ تو نہ ہوا, ترجمہ نہ, آپ نے تو عربی کو ویسے اٹھا کر اردو میں لکھ لیا, آپ نے تو عربی کو ویسے اٹھا کر اردو میں لکھ لیا اور آپ تو قرآن کا ترجمہ اردو میں کر رہے تھے. تو ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے, جہاں آپ یا ایھا کا معنی ایک سے کر رہے ہیں تو ذرا ہمت کر کے نبی کا ترجمہ بھی کر دیجیے تاکہ بات آگے ہو جائے اور قرآن ہر لفظ کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یا ایھا النبی جو اے نبی کا معنی ہے, یہ نبی کا معنی کیا ہے. تو حضرت گرامی نبی کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے, نور با لاؤ کے ساتھ اور نون با حمزہ کے ساتھ. نون با واو کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے نبا بن, اس کا تلفظ ہوتا ہے نبا بن, نون با پر نب واو دو پیش بن نب بن. اور اگر دوسرے تلفظ سے پڑھا جائے تو نون با حمزہ, نون با پر نب اور حمزہ دو پیش ان نب ان, یہ دو لفظ کے اندر وہ سمندر پوشیدہ ہے, ان دو فرقوں کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے جس کو سمجھے بغیر نہ ایمان مقبول ہے نہ نمازیں مقبول ہے نہ اس کو مانے بغیر ہمارا کلمہ پڑھنا مقبول ہے. اگر ہم نبی کو نبوت سے لے لے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے عظمت بلندی. کیا ہوتا ہے؟ عظمت اور بلندی, عظمت اور بلندی. یعنی کیا مطلب کہ ہمیں بلندی نہیں؟ تو فرمایا نہیں, جو بلندی اور عظمت ان کو ہوگی وہ تمہیں نہیں ہوگی. تو لہذا یہ بلندی اور یہ عظمت اور یہ شرف اور یہ عزت ان کے لیے ہے, تو یہ عزت یہ عظمت یہ شرف ان کے لیے ہے, ان کے سوا کسی کے لیے نہیں. تو لہذا وہی نبی ہے, ان کے سوا کوئی اور نبی نہیں. اب یہ کیسی عظمت ہے جناب, نبو کیسی عظمت ہے؟ فرما عظمت کیسی ہے؟ ان کی عظمت ایسی ہے کہ ان کی ناک خدا خود پڑتا ہے,
ان کی ناطے خدا خود پڑھتا ہے. میں صحیح بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات خدا کی قدرت کی نظر میں کس قدر محسوس ہوتی ہے, ان کی عظمت کتنی ہوتی ہے. اگر دنیا کا کوئی لیڈر, کوئی شیخ, کوئی گورنر, کوئی وزیر اعظم کسی کو عزت دے تو اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, لیکن احکم الحاکمین رب بہترین کسی کی ذات کا ہے اور جسے عزت دے اس سے بڑی عظمت کسی کی نہیں. تو نبی کی ظاہر ہوئی ہے, نبی ظاہر مانا ہوتا ہے کہ جس کی آداب, جس کے کمال خود خدا بیان کرتا ہے اور جس کے دربار میں حاضری کا طریقہ خود خدا بیان کرتا ہے. اگر کوئی شخص خدا کو مانے, خدا کا کلمہ پڑھے اور اس کی نبی کی عظمت پر انکار کرے تو خدا والے کلمہ پڑھنے کی پرواہ نہیں کرتا, اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور جو شخص نبی کی عظمت کو مان کر, نبی کی عزت کو مان کر خدا کو پکارے, خدا سے حد پڑے, خدا کے کلمے میں پڑے, اس کا کلمہ خدا کا منظور کرنا ہے. یہ عظمت اور یہ بزرگی کتنی ہے آپ اندازہ لگائیے. دیکھیں درود پاک آ جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام پر, ہم شریف پڑھتے ہیں, درود تاریخ کو کہتے ہیں, سلام تاریخ کو کہتے ہیں, عظمت تاریخ کو کہتے ہیں, ناز کی تاریخ کہتے ہیں. یہ عربی زبان میں لفظ ہے, ناز کی تاریخ کہتے ہیں. جب یہ کہا جائے کہ حضور کی نعتیں پڑھو تو اب نعتوں کو دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کو نظم کی صورت میں پڑھنا, جس طرح بھی پڑھا جا رہا تھا کہ پڑھا تو اپنی نازی زبان میں جا رہا تھا لیکن قرآن کی آیا ہے اور ترجمہ بن رہا تھا, احادیث کا خلاصہ بن رہا تھا. اسی طرح قرآن اور ایک نعت جو نثر کے انداز میں ہے جس میں نظم نہ ہو, ترنم نہ ہو, بلکہ پیارے سیدھا سیدھا پڑھ دیا جائے کہ جس طرح میں اگر نبی کی فضائل بیان کروں تو یہ فضائل نظم میں نہیں بیان ہوئے, نثر میں بیان ہوئے, تو اس کو منظور نعت کہا جائے گا اور اس کو نثری نعت کہا جائے گا. اب آپ دیکھیں نبی کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوتی ہے اللہ پر کہ ساری خدائی خدا کی ذات کی متلاشی ہوتی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جناب خدا مجھ سے راضی ہو جائے, خدا مجھ سے خوش ہو جائے, میرے کسی معاملے سے خدا راضی ہو جائے. لیکن ہمارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقام اتنا اعلیٰ ہے, اتنا بلند ہے کہ خدا قرآن میں خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, کہ محبوب لوگ مجھے راضی کرتے ہیں, میں تجھے قریب اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں اگر میں اس کو قرآن کی آیت نہ کہتا تو آپ کا دماغ ادھر سے ادھر شاید چلا جاتا کہ اللہ نبی کی رضا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی, بندے خدا کی رضا چاہیں گے, بات سمجھ میں آتی ہے, خدا بندوں کی رضا کیسے چاہتا ہے. ہم نے کہا وہ تم بندے نہیں ہو جناب رسول اللہ, تم کہاں وہاں پہنچ رہے ہو, تمہارا تو وہاں اثر بھی نہیں ہے, یہ تو جناب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے, سیدنا عمر کے نظر جگر کی بات ہو رہی ہے, ہمارے پیارے نبی کی بات ہو رہی ہے. ساری خدائی رب کی رضا چاہتی ہے اور رب کی رضا چاہتی ہے. آپ اندازہ لگائیے اس سے خوبصورت نعت کیا ہو سکتا ہے. اگر اس کو نظم کے انداز سے پڑھ دے کہ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد, اب اس کو ترک خاص کر دیا جائے تو قرآن کی آئے تو ترجمہ ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے گویا کی انتہا نہیں رہتی. خدا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکہ یصلی علی النبی, خدا نے ساری خدائی اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے, لیکن کہتا ہے میں بھی اور میرے فرشتے بھی اور ایمان والوں سے تم بھی سب مل کر میرے نبی کی تعریف کرو. اب آپ ذرا غور فرمائیے, اس سے یہ بات آ چلتی ہے کہ نبی کا ذکر خدا کا ذکر سے جدا نہیں ہے. نبی کی نعتیں پڑھنے سے, نبی کا ذکر کرنے سے خدا ناراض نہیں ہوتا. اگر نبی کی نعتیں پڑھنے سے خدا ناراض ہوتا یا نبی کا ذکر کرنے سے خدا ناراض ہوتا تو خدا دادی یہ نہ کہتا کہ میں اور میرے فرشتے اور ایمان والے تم بھی سب مل کر میرے محبوب پر درود پڑھو. تو ہم درود کیسا پڑھتے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے. ابن تیمیہ نے یہ جملہ لکھا ہے نبی اوتار کے مقدمے میں شوقانی ذکر کیا اس مسئلے کو, اللہ نے ہم سے کہا کہ ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, جو ایمانداروں سے خطاب ہوتا ہے, تم بھی میرے علی کریم علیہ السلام کا شکر ہم اور ہمارے رشتے ہمارے محبوب پر درود پڑھتے ہیں. اس طرح کے ایمان والوں تم بھی ہمارے محبوب پر درود پڑھو. اس پر دیکھ کر کئی باتیں ہوتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں خدا نماز نہیں پڑھتا, ہم سجدہ کرتے ہیں خدا کسی کو سجدہ نہیں کرتا, ہم روزہ رکھتے ہیں خدا روزہ نہیں رکھتا, ہم حج کرتے ہیں خدا حج نہیں کرتا, ہم زکات دیتے ہیں خدا زکات, ہم جملہ عبادت کرتے ہیں خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا. لیکن نبی کی تعریف اتنا بڑا حدیث ہے جو خدا بھی کرتا ہے ہم نہیں کرتے. تو یہ ذکر رد کیسے ہو سکتا ہے, یہ ذکر رد کیسے ہو سکتا ہے جس کام کو خدا کے کام سے نسبت ہو جائے, جس ذکر کو خدا کا ذکر سے نسبت ہو جائے, اس عمل والی نقل خدا کا ذکر سے ہو جائے تو جو عمل خدا کا ذکر سنت کے مطابق ہو تو اس کی حرمت بڑی بلند ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہ ذکر ہے جو خدا خود کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں سارے ذکر رد ہو سکتے ہیں, ذکر سارا نہیں ہو سکتا, اس لیے میرے خدا خود کرتا ہے, خدا خود کرتا ہے. میں تھوڑا آگے چلتا ہوں, اس کو ذرا دیکھ لیا, اس کی تشریح کرنے میں پوری رات چلی جاتی ہے شاید, لیکن آپ ذرا غور کیجیے, میں نے بھی خطبے میں درود پڑھا ہے اور آپ نے بھی درود پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والوں, تم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. ہم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی درود و سلام پڑھو. اگر ہم نہ پڑھیں تو ہم خدا کے عذاب سے بچ سکیں گے, کیونکہ خدا کا حکم ہے پڑھو. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اس کے کلمات پر بھی آپ نے غور کیا, آپ کہتے نہیں صاحب ہمارے سے کوئی ڈر نہیں ہے, الحمدللہ ہم درود پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا درود پڑھ کے سنا لیا, تو آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا ترجمہ کریں, تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ درود پڑھیں, تو آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا اس کا ترجمہ ہوا اللہ کا درود پڑھ, تو میں نے کہا اللہ کا تم سے کہہ رہا ہے درود پڑھو اور تم کہہ رہے اللہم صلی علی محمد. اور کیا طرف کر کبھی آپ درود پڑھتے تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, اللہم صلی علی محمد, صلی علی, اے اللہ تو درود ہے محمد مصطفیٰ پر. سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ میں تو بھیج رہا ہوں, لیکن یا ایھا الذین آمنوا صلوا, تم پر بھیجو, تم درود بھیجو. تو درود بھیجنے کا حکم ہم سے ہوتا ہے, اور ہم جو جملے بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, یا اللہ تو درود بھیج. تو بات تو پوری نہ ہوئی, تو علماء لکھتے ہیں بات پوری ہوئی ہے. ہم نے کہا بات کیسے پوری ہوئی, درود ہم کو نہیں بھیجے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں درود پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, بلکہ ہم کو کہتے ہیں یا اللہ تو درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تو اللہ کی بات اللہ ہی جانا کر دیتے ہیں کہ اللہ تو درود پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں درود تو جب ہوتا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا کا ترجمہ تو جب ٹھیک ہوتا, جب میں کہتا اصلی علی النبی کے وسلم علی النبی کے, کہ میں درود پڑھ رہا ہوں نبی پر اور میں سلام پڑھ رہا ہوں نبی پر, لیکن ہم پڑھتے ہیں صلی علی محمد وسلم علی محمد, یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ کیسا فرق پڑتا ہے, خدا ہمیں درود پڑھنے کے لیے کہتا ہے, ہم دوبارہ خدا سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج. علماء نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب ہم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے چلتے ہیں, درود پڑھنے چلتے ہیں, تو ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس لیے یہ تعریف کو جب کریں گے, جب ان کی ساری عزتوں کو ہم جانا لیں گے, تعریف کو ہم جب کریں گے جب ان کے سارے کمال کو ہم جانا لیں گے, تعریف کو ہم جب کریں جب ان کی عزتوں کے سارے شعبے میں ہم جانا لیں گے, تعریف کو ہم جب کریں جب ان کی عظمت کے سارے پہلو میں ہم جانا لیں گے. ہم تو ان کی عظمت کا آشرے سے ہی نہیں جانتے, ہم اور حضور کی عظمت میں دسویں حصے سے بھی نہیں جانتے. تو ہم اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا اللہ تو نے اس محبوب کو بنایا ہے, تو انہیں خوب جانتا ہے, اللہ صلی علی محمد, اس لیے اللہ تو ہی ان پر درود بھیجے. جو کہے کہ حضور کی عظمت میں انگلی پر گری جائے اس سے ضرور پوچھ لی, اگر حضور کی عظمت میں انگلیوں پر گری جاتی تو کبھی ہم نہ کہتے کہ یا اللہ تو درود بھیجے, اس لیے کہ حضور کی عظمتیں اور حضور کی ناتیں, حضور کی تعریف نہ تحریر آ سکتی ہے, نہ کوئی زبان کو ہٹا کر سکتی ہے, اس لیے کہا جاتا ہے یا اللہ
ہم ضرور بھیجیں گے لیکن ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسے کلمات نہیں ہے, ہمارا اتنا وسیع مطالعہ نہیں ہے, ہماری اتنی نظر نہیں ہے. تو ہم اپنے محبوب کو ظاہری طور پر بھی جانتا ہے, باہری طور پر بھی جانتا ہے, یہ ساری عزتیں تو نے ہی لے لی ہے, تو تو ہی سب سے زیادہ جانتا ہے, تو تو ہی ان پر درود پڑھ دے,
تو ہی ان پر درود پڑھ دے. اور مقام دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا کہ انسان کی تعریف کرنے سے عاجز ہے, انسان کی تعریف کرنے سے عاجز. اب میری بات آئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, وہ سیدنا خالد بن ولید نے حضور میں فرمایا سیف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں, رات کا اندھیرا چھا گیا, آپ ایک بستی میں رک گئے. علامہ مسلانی علیہ رحمت مہاجم دنیا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ ایک بستی کے اندر رک گئے تو صاحب بستی مسلمان نہ تھا کافر تھا, اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلام یہاں پر رکے ہوئے ہیں, اس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا, کھانا پینا رہنے سہنے سب انتظام ہو گیا. اب سب انتظام ہو گیا, رات کے وقت اس قبیلے کے سردار خود چل کر حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا ہے, ان کی فتوحات, ان کی کامیابیاں, ان کی بلند قسمتیں سب میرے سامنے ذکر کی گئی ہیں, لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں, صحابی ہیں. تو فرمایا پھر, تو فرمایا سب سے لنا محمد, سب سے لنا محمد, مجھے محمد کی نعتیں سنانا ہو, ان کی صفت بتا دو. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کچھ باتیں بتاؤں یا جیسے میرے آقا ہے ویسے بتاؤں, کچھ باتیں آپ کی فضیلت میں ذکر کروں یا جیسے آپ عزت اور مقام ہیں اس کو تفصیل سے پیش کروں. اس نے کہا نہیں, تفصیل سے ذکر کرو. تو فرمایا کہ نہیں جی, نہیں جی, واللہ لا یقینون احاطت بہا. فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ ہے کہ گنتی کی چند باتیں بتا دوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی کی چند تعریف بتا سکتا ہوں, لیکن اگر تم مجھے یہ لیتے ہے کہ جیسے میرے آقا ہیں ویسے میں بتاؤں, تو کہا کہ میں رسول کا صحابی بھی ہوں لیکن خدا کی قسم اس بات سے عاجز ہوں کہ میری زبان آپ کے تمام کمال کو بیان کر سکے, اس لیے کہ آپ کے تمام کمال کو انسان بیان نہیں کر سکتا, اگر کرتا ہے تو آپ کا رب نظر آ رہا ہے. تو اندازہ لگائیے گن سارے کمالات, سارے کمالات انسان بیان نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں نبی کی حد سے زیادہ مانتے ہو, ہم نے کہا حد کے تو دو جملے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. سارے کمال کے بعد حد ختم ہوگی نا, سارے کمال کے بعد حد ختم ہوگی. یہ صحابی رسول ہیں, خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, لیکن بندے اور رسول کے اندر موجود جو فضیلت کا ایک عظیم ایمان ہے, اگر تم مجھ سے کہو کہ میں چپا چپا اور ذرہ ذرہ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو ہوں تو رسول کے صحابی, لیکن آپ مکمل تعریف کرنے سے میں ناراض ہوں, آپ مکمل تعریف کرنے سے میں عاجز ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ درود کا حکم ہمیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں مولا تو پر, اس لیے کہ حضور کی فضائل اتنے ہیں کہ ہم زبان پر لا نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں تم نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا, ہم نے کہا نبی کے درجے تم کو نصیب نہ ہوئے, نبی کے درجے تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو بڑھانے گھٹانے کا سوال کہاں سے آ گیا. ایک بات تم کہتے ہو کہ جناب نبی کی جتنی وسعتیں ہیں اس سے بڑا کر تم نے خدا سے ملا ڈالا, تو یہ صحابی کہتا ہے, صحابی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں زندگی کی چند باتیں تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن میرے آقا کی کتاب میں ملوت اور آپ کی تفصیلی فضیلت کو میں نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ آپ کی تفصیلی کی فضیلت کو آپ کا خدا جانتا ہے, آپ کا خدا جانتا ہے. تیسری بار آپ ہم پیش کرتا ہوں, دیکھیں اللہ رب العزت ہم سے بھی کہتا ہے درود پڑھو اور خود بھی درود پڑھتا ہے, لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے, دونوں کے معنی میں فرق ہے. ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے,
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے مغفرت کو طلب کرنا، اپنے لیے بخشش کو طلب کرنا، جو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔
حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم کی شرح میں یہ روایت موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن کعب سے کہا، اے عبید، مجھ پر تم درود کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟
مجھ پر تم درود دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے، حضور، میں پورے دن میں سے ایک حصہ نکال کر آپ پر درود پڑھ رہا ہوں، باقی وقت اور وظیفے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، اس سے زیادہ کر تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہا کہ حضور، میں ایسا کروں گا کہ آدھا دن میں اور وظیفے پڑھوں گا، آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا، اس سے زیادہ کر تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا کہ حضور، میں 25% مثال کے طور پر 25% دن کا جو وقت ہے وہ اور نکال دوں گا اور 75% آپ پر درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا، عبید، اس سے زیادہ کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے حضور، اب تو میں پورا دن آپ پر درود پڑھتا رہا،
پورا دن میں آپ پر۔ یہ صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا کہ حضور، آپ کیا سکھا رہے ہیں؟
وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کی جتنی تعریف کریں گے خدا اتنا خوش ہوگا،
حضور کی جتنی تعریف کی جائے گی
خدا اتنا خوش ہوگا۔ فرمایا، حضور، میں آپ پر پورا دن درود پڑھتا رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا، جا،
اگر تم نے یہ وظیفہ باندھ لیا کہ پورا دن تو میری تعریف کرتا رہے، مجھ پر سلام کرتا رہے، مجھ پر درود پڑھتا رہے، تو پھر تو تیرے سارے کام حل ہو گئے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
تو امت اگر حضور پر درود پڑے تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرشتے جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ رب کی جانب سے رحمت میں گجرے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔
لیکن اگر یہ معنی اللہ اپنے لیے استعمال فرما رہا ہے، یہ لفظ جو اس میں جلالت کے لیے مستعمل ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے لیے گناہ کا تصور معاذ اللہ کا مسلمان سوچ نہیں سکتا،
اور رحمت والا جو عام معنی رب کے لیے ہو نہیں سکتا۔
تو میرے آقا کی بزرگی اتنی ہے، میں نے پہلے کیا کہ نبی نبوت سے بنا ہے، جس کا معنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ ساری سے ساری خدا
چاہتی ہے اور خدا نبی بھی نکالا چاہتا ہے،
خدا مصطفیٰ بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ جماعت انبیاء ہوئی ہے، اس لیے ہم نبی نہیں ہوئے وہ نبی ہوئے۔ ورنہ تو ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن حضرت گرامی
بات عظمت اور کمال آتی ہے کہ خدا ان کی رضا چاہتا ہے، جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جاتے ہیں ہم غریبوں سے میں بھٹکتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہمیں نہیں پوچھتے، لیکن نبی مکرم کا قدم جہاں پر پڑتا ہے تو قرآن کی آیت پر محبوب جہاں میرے قدم پڑے ہیں اس جگہ کا قسم ہے۔
حضور اگر اپنے صبح وضو فرما کر رخ زیبا کو عیاں کر دے تو خدا کا قدم دعا محبوب کی چار سبق ہے، دراصل یہ تیرے چہرے کی روشنی ہے تو محبوب مجھے تیرے چہرے ہے۔
اور حضور اگر گویا کہ اپنی زلفوں کو سنوارے اور سوار کر اپنے چہرے پر لے آئے تو شاہ عظیم محبوب سے دہر میں رہا۔
یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی ترجمہ نہیں کر رہا، یہ بڑے صغیر یہ سب سے عظیم کا ترجمہ کر دیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں، نئی اور سجا محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم ہے اور ان زلفوں کی قسم ہے جو تیرے چہرے پہ چھائی ہوئی ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ سارا قرآن خدا کی تعریف اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کے اندر اور اس خدا کی تعریف میں جگہ جگہ پر مصطفیٰ ہے۔
تو پتا چلا کہ خدا کی تعریف اور حضور کی تعریف جدا نہیں ہے، نبی کی تعریف اور اللہ کی تعریف جدا نہیں ہے۔ اس کو جدا ابلیس نے سمجھا تھا، اس لیے فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود لعنتی ہو گیا، اور جبریل نے اسے ایک سمجھا تھا، اس لیے آپ کو روح امین بنا دیا،
اور
جبریل
امین بنا دیا گیا۔ سارے مسئلے آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج آپ کو اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی ہے اور آج آپ کتنی بڑی سعادت سے بحرم ہو رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت نے اس معنی کو بیان کیا کہ جب رب درود پڑتا ہے نبی پر تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب رب، اللہ رب العزت جو مستغنی ہے،
جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
کسی کی
اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں،
لیکن جو اس محبوبوں کے جتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی حیثیت معلوم ہونے کے لیے جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ضرور ہے کہ انسان کی خصوصیت
لیکن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو اس پیغام کو لے لیا وہ خسارے میں نہیں ہے,
وہ خسارے میں نہیں ہے.
اس کی عظمت خدا کی بارگاہ میں بڑی بلند ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب رب اپنی قدرت کی زبان میں اپنے محبوب کی تعریف کرے گا
اس کا کیا معنی بنے گا. آپ سن کر حیران ہوں گے, بخاری شریف کے صفحے کو پڑھ کر میں تو پہلے بہت حیران ہوا, بعد میں نے اس کلمات کو چوم لیا کہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. امام بخاری لکھتے ہیں کہ رب کا درود پڑھنا نبی پر کیا ہے, تو فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ. رب کا درود پڑھنا نبی پر کیا ہے,
پیارے مصطفیٰ کی ثنا کرنا ہے.
رب پیارے مصطفیٰ کی مل کر کہیں پیارے مصطفیٰ کی رب ثنا کرنے میں نہیں شرماتا تو آپ ہم شرماتے ہیں. رب پیارے مصطفیٰ کی مل کر کہیں کیا کہتا ہے. ثنا کا معنی تعریف سے بھی آتا ہے, لیکن جو ثنا کے معنی میں خوبی ہے وہ تعریف کے معنی میں نہیں.
فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ, اللہ ثنا کرتا ہے تعریف کرتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں پر کرتا ہے, فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, فرشتوں کے مجمع میں اللہ کے محبوب کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے.
اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے
صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, اللہ فرشتوں کے مجمع کے اندر اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے.
سنا تاریخ آپ ایک معنی میں ہے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے, خدا جو کام کرے اس میں انقطاع نہیں ہوتا. مثلا میں تقریر کرتے کرتے تھوڑی دیر کی بات ختم کر دوں, پھر آپ اپنے گھر کے لے جائیں, سارا مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن خدا کی ذات قدیم ہے واجب ہے, تو اس کی صفات بھی واجب ہے اور قدیم ہے. خدا کے کسی کام میں انقطاع نہیں ہے کہ ہوتے ہوتے کام ختم ہو گیا,
نہیں.
کیونکہ جو کام چلتے چلتے ختم ہو جائے یہ حضور اور ممکن اور اس کی صفت ہے جو ذات ثنا ہوئی ہے.
رب کریم واحد ذات ہے جو واجب ہے,
اس کی صفت پر دوام ہے.
جو قرآن کے لیے قرآن میں ذکر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کی صفت دوام پر ہے.
اب اس انداز میں اگر آپ ترجمہ کریں تو رب کریم کی صفت دوام ہے,
ہمیشہ ہے,
کب سے ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کے لیے کیا جملہ بولے کب سے ہے. اگر یہ کہیں کہ ابتدا سے ہے تو یہ جملہ بھی درست نہیں, کیونکہ ابتدا وہاں ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا. ابتدا وہاں ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا, اور انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں بعد میں کوئی نہیں ہوتا. اور خدا کے لیے نہ ابتدا کا لفظ بولا جائے گا نہ انتہا کا لفظ بولا جائے گا, اس لیے کہ اس کی صفت تمام ہے, ہمیشہ کی ہے. تو اس کے لیے لفظ بولا جائے گا ازل سے ابد تک, جو خود اس کے محبوب نے استعمال فرمایا ہے.
ازل سے
ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کی ہر صفت قائم رہے گی. تو آپ ترجمہ اس انداز میں ہو جائے گا کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, رب کریم ہمیشہ مصطفیٰ کا نام پڑھ رہا ہے
اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا.
ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے
اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا.
تو یہ نبی کی سب سے بڑی عظمت ہوتی ہے اور یہ نبی کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے جسے خدا اپنی عظمت عطا فرماتا ہے.
ذاتوں میں تو جدا رکھتا ہے,
ذات میں تو جدا رکھتا ہے, لیکن احکام اور ذکر میں ایک کر دیتا ہے.
اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا ذکر اور خدا کا ذکر جدا ہے وہ کافر ہو جائے گا,
وہ کافر ہو جائے گا.
جو یہ کہے ہے نبی کا ذکر اور خدا کا ذکر الگ الگ ہے وہ کافر ہو جائے گا,
اور جو یہ کہے کہ نبی اور خدا ایک ذات ہے وہ مشرک ہو جائے گا. جو یہ کہے کہ نبی اور خدا ایک ذات ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا, اور جو یہ کہے کہ خدا کا ذکر اور چیز ہے اور نبی کی اور چیز ہے, یعنی مقابلے میں لے آئے کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا,
یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا,
تو وہ کافر ہے.
علماء نے فرمایا یوں سمجھو کہ خدا نے اپنے اور نبی کے درمیان ذات فرق رکھا ہے, حکم ایک ہی ہے,
حکم ایک ہی ہے. جو رب کا ذکر وہ مصطفیٰ کا ذکر,
جو مصطفیٰ کا ذکر وہ رب کا ذکر,
جو مصطفیٰ کی خوشی وہ رب کی خوشی,
جو مصطفیٰ کی ناراضی وہ رب کی ناراضی,
جو مصطفیٰ کا ذکر وہ رب کا ذکر,
جو مصطفیٰ سے خوش وہ رب سے خوش,
جو مصطفیٰ نے لیا وہ رب نے لیا,
جو مصطفیٰ نے روک دیا رب نے روک دیا، جو مصطفیٰ نے حرام کیا رب نے حرام کیا، جو مصطفیٰ نے حلال لیا وہ رب نے حلال لیا، جو مصطفیٰ نے لیا وہ رب ہی نے لیا، جس کو مصطفیٰ نے نہ دیا وہ رب نے ہی لیا.
تو حکم میں ایک ہے کیا اس بات کو یاد رکھیں، فرقہ واری ہوتی اس لیے ہے کہ بنیادی باتیں نہیں سمجھی جاتی. نبی اور رب کی ذات
حکم میں ایک ہے،
حکم میں ایک ہے، ذات میں فرق ہے، ذات میں فرق ہے. ذات ملائیں گے شرک ہو جائے گا، اور حکم کو جدا کریں گے کفر ہو جائے گا.
حکم کو ملائیں گے ایمان ہو جائے گا، ذاتوں کو جدا کریں گے توحید و رسالت ہو جائے گا.
تو ذاتوں میں فرق ہے، حکم میں کوئی فرق بولے نہیں ہے. مثال کے طور پر حضور کے صحابی ہیں، یہ آپ کی روایت چند سن لیجیے. آپ حضور کے صحابی ہیں، عید الاضحیٰ کا دن تھا، بقرعید کا دن تھا، انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر دی، حضور کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر دی. حضرت عبداللہ بن عاص کے امام ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر دی. تو قربانی کو دس ذی الحجہ کو کرنی تھی نا، صبح صادق کے بعد تو جناب اس کا ٹائم گویا طلوع شمس کے وقت شروع ہو گیا. اب شہر میں کہیں مریض کی نماز ہو گئی ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید تو پڑھائی، قربانی نہ کی، انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی. تو پھر حضور سے آ کر مسئلہ پوچھنے لگے، حضور میں نے آپ کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی، میری قربانی ہوئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ اب اس نے اس صحابی نے حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کی تھی نا، خدا کو کہیں قربانی نہیں کر رہا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا اللہ تو کہاں جا رہا کہ تیرے آگے وہ صحابی بڑھ رہا تھا؟
ہمارے نبی کو جس نے ہمارے نبی کی عزت دی اس نے حد کی،
جس نے ہمارے نبی کی تعلیم دی اس نے حد کی ہے، جس نے ہمارے نبی کا ذکر کیا اس نے حد کی. ایک اور جگہ پر قرآن مجید سبحان اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اللہ اس کے رسول کی پکار پر تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ. تو مجھے یہ بتاؤ، کسی نے اللہ کا پکار سنی؟ اللہ کا پکار کسی نے سنی؟
نہیں.
ہم کہتے مولا ایسا کیا مطلب ہے؟ تو آواز آتی میرا محبوب اس کو بلایا تو ہم نے بلایا تھا.
جب اللہ اس کے رسول کو بلائے
تو سوال ہوتا ہے کہ کب بلائیں گے؟ جو ہم جائیں گے فرمایا وہ جب بلائیں گے تمہیں جانا ہوگا، وہ جب بلائیں گے تمہیں جانا ہوگا. صحیح بخاری میں شہید معلہ کا واقعہ ہے، اور جامع ترمذی کے اندر حضرت عبید بن کعب کا واقعہ ہے. حضور آرام فرما رہے تھے، حضرت عبید بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور کو اچانک عبید بن کعب کی یاد آ گئی. حضور نے آواز دی یا عبیدیو یا عبیدیو، تو حضرت عبید بن کعب کے کانوں میں آواز آئی تھی کہ آقا بلا رہے ہیں، تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کی خدمت میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا عبید بن کعب آنے میں دیر کیسے ہو گئی؟ میں تجھے بار بار بلا رہا تھا، تیرے آنے میں دیر کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگے کنت اصلی یا رسول اللہ، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے ان کے کاندھے نہیں چھوپے کہ واہ واہ تم نے بہت اچھا کام کیا، نماز تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، نماز تو پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت نبی اور نماز جمع ہو گئے ہیں. میرے آقا آج بھی تو فرماتے ہیں لیکن جہاں مرتبہ بتانا ضروری ہے وہاں بتاتے ہیں، تو نماز کو یاد رکھنا پہلے نبی کا ادب ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ اگر رسول ہی وہ تراشری وہ تو وہ تو سب ہوں بکرتوں میں سمجھا مومنوں پہلے نماز لاؤ
پھر نبی کی عادت کرو پھر نماز روزے کے پیچھے جاؤ. فرمایا کہ نبی کی عادت کو چھوڑ دو, تم اگر نماز روزے کے پیچھے چلے گئے تو سخت برباد ہو جائے گا. پہلے نماز پھر نبی کی تعظیم پھر نماز روزہ.
آج ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہ ترتیب میں نے تو نہیں سیکھی, یہ کنڈل ایمان کے اندر تو نہیں سیکھی گئی. ہاں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ شک موجود ہے, یہ ترتیب موجود ہے. اور اول اول پر شہر ہے جو چیز ضروری نہیں کر جانے بتائی اللہ نے فرمایا مومنوں پہلے دن میں ایمان لانا ہے, لے آئے مولا نمازیں پڑھے فرما رکھ لیا, کا زکات دے فرما رکھ لیا, کا حج کرے کا رکھ لیا, کا مزا نوافل پڑھے فرما رکھ لیا. ایمان لانے کے بعد فرما ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حال یہ ہے کہ بس وہ حج ضرور ہو تو وقت ضرور ہو خون حقت کے ساتھ خون بانے کے ساتھ خون جانے کے ساتھ میرے رحمت کے حضور میں بیان کرو میرے رحمت کی تعداد. فرما کے لیے کر لو گے اس مقام پر پہنچو گے وہ سب سے ہو کر رقم وسیلہ. پھر صبح شام جو ہم نے تم پر عبادت رکھی ہے پھر اس کو بجا لانا, تو پہلے ایمان پھر نبی کی تعظیم پھر روزہ زکات ہے. تو یہ کوئی دھاندلی نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. تو اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبید بن کعب کو جب آواز دی تو وہ آئے. حضور نے فرمایا آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ تو کہنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا, حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے یہی فرمایا بہت اچھا کام کر رہا تھا. سرکار نے فرمایا تم نے نمازیں تو پڑھی قرآن نہ پڑھا. جامع ترمذی کی روایت ہے حضور فرما کہ لم تقرأ القرآن قرآن نہ پڑھا استغفری للہ ورسول اللہ تو نمازیں تو پڑھ رہا تھا, اے میرے صحابی تو نے قرآن نہ پڑھا جو رسول بلائے تو آ جانا نا, اللہ رسول بلائے تو آ جانا نا. تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضور میں تو نماز ہی کر رہا تھا. وہ صحابی تھے وہ جانتے تھے قرآن کو کہ پہلے نبی کی عادت ہے پاک نماز ہے. تو کہنے لگے حضور فلم آؤں ان شاء اللہ حضور آئیں گا مجھ سے ایسی کلکل نہیں ہوگی, جب بھی آواز جب لائیں گے میں نماز پڑھوں گا تو آواز ہوں گا. شاہ اللہ محمد صدیق کے لیے رحمت کے خلیفہ قاضی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے پاک نے یہ بتا دیا کہ نبی کے بلانے سے نماز ٹوٹتی نہیں, نبی کے بلانے سے کہ اجابت رسول لا یقطع الصلاۃ, یہ مسلم قاعدہ ہے کہ نبی کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اب ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے ماں باپ بلانے سے توڑ نہیں سکتا, اور ہماری نفل نماز کو وہیں پر چھوڑ کر ماں کی خدمت میں جانے کے لیے اجازت دی ہے کہ نفل نماز چھوڑ کر وہ جا سکتا ہے لیکن فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا. لیکن جب حضور بلائیں گے تو وہ کوئی نماز ہو وہ کے پاس آئے گا. اس لیے یہ سرچنا میں نماز ہے, حضور کی بات سننا بھی نماز ہے. نماز حضور اللہ کی ذات کا نام ہے اور نبی کی بات نبی سارا کام ہے, نبی کی پرتبندہ نبی سارا کام ہے. تو نبی کا بلانا نماز کو توڑنا نہیں نماز کو کامل بنانا ہے. علماء نے لکھا تھا کہ کوئی شخص دو رکعت کی نیت کر کے کھڑا ہو اور ایک رکعت اس نے پڑھ لی اور حضور نے اسے بلا دیا تو فرمایا کہ وہ نماز میں چل کے حضور کے پاس جائے. اگر حضور کو بازار بھیجے کہ جا فلانی چیز لے کر آ, وہ بازار جائے گا بازار کی چیز خرید کے لائے گا, نہ اس کا وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی. فرما ماں وہ آئے دوبارہ چلنے پر اپنی ایک رکعت میں پڑھ سکتے, کیونکہ یہ سارا جو ہے یہ نماز میں ہے. اس لیے خدا کہتا ہے اس بنے رسول کہ جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے تو تم کہیں پر بھی ہو دوڑے دوڑے لے آیا. حضرت گرانی یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بہت پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں, وہ بہت پاکیزہ ذات ہوتی ہیں کہ جن کے دل حضور کے ذکر کے لیے سن لیے جاتے ہیں, جن کے ذکر حضور کے ذکر کے لیے گوڑے چن لیے جاتے ہیں, جو حضور کے ذکر کے ذاتی ہو جاتے ہیں اور رب کی قسمت پر عمل کرتے ہیں. اور میرے آقا کا کتنی خوبصورت انداز میں اپنی تعریف کرتے ہیں, فرمایا میرے صحابہ سنو میں کتنی عظمت والا ہوں. فرمایا بعثت من خیل امم بنی آدم, اللہ نے آدم کی اولاد میں جتنے قبیلے بنائے ہیں سب سے بہترین سب سے معزز سب سے محترم سب سے معزز قبیلے کے اندر مجھے دیکھا. فرمایا کہ بعثت من خیر امم بنی آدم, مجھے رب نے سب سے بہترین زمانے کے اندر بھیجا,
فرمایا کرنن یہ کے بعد دیگر گروہ کے اندر مجھے منتقل کرتا رہا. فرما ہی فرمایا یہاں تک کہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں یہ روئے زمین سب سے معزز خاندان ہے جس کے اندر اللہ نے یہ پیدا کیا. یہاں پر علماء نے لکھا اس سے پتا چلا کہ نبی کی عظمت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے قرب جوار کی وجہ سے ہوتی ہے. نبی کے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں ہوتے, نبی کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہوتا, نبی کی زبان جیسے کسی کی زبان نہیں ہوتی, نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہوتا, نبی کی ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہوتی, نبی کے باطن جیسا کسی کا باطن نہیں ہوتا, نبی کے خدا کا ایسی بیماری میں نہیں چلا کرتا جس میں لوگوں ہی دکھایا ہے, نبی کے خدا کا ایسے قبیلے میں نہیں ہوتا کرتا جو آر اور محمد ہو. اس لیے حضور نے فرمایا میں ہمیشہ منتقل کرتا رہا ہوں. فرمایا میرا نور چلا ہے, میرا نصف چلا ہے, انہیں فاسق کی کوئی نہیں تھا اور فاسقہ کوئی نہیں تھی, نہ فاسق کوئی تھا نہ فاجرہ تھی, ہمیشہ میں پاکوں سے پاک رہنے میں منتقل ہوتا رہا. یہاں تک کہ سیدہ آمینہ کے لے کر سیدہ حواء علیہ السلام اور سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم تک علیہ السلام تک ان تمام امتوں تک جہاں جہاں تک میرے آقا جی میں منتقل ہو رہا ہے, انہیں نہ کوئی کافر تھا, نہ کوئی مشرک تھا, نہ کوئی جبرائیل تھا, نہ کوئی زانی تھا, نہ کوئی فاجر تھا, نہ کوئی فاسق تھا. اس لیے یہ رب جب جہاں دیتا ہے وہ ہر ہر جگہ دیتا ہے, عظمت ایسی دیتا ہے کہ نبی کی عظمت والے خاندان جیسا نہ کسی کا خاندان ہوتا ہے, نہ نبی کی عظمت والے والدین جیسے کسی کے والدین. تو اب اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی ساری عظمتوں کو مانے. اگر وہ بدبخت اور جہنمی اور کافر بن کر حضور کے والدین کو گستاخی کرے تو وہ درجنوں دفعہ لاکھ لاکھ کی تذکرہ پڑھ دے وہ مسلمان نہیں, اس کا کلمہ محفوظ نہیں. اس لیے کہ ضروریات نبی کی اس لیے ہے کہ نبی کبھی مشرکان کا پھیلانا نہیں آتا. اس لیے علماء نے فرمایا چاہے سیدنا ابراہیم ہو یا جناب رسول اللہ ہو یا سیدنا نوح ہو, فرمایا کہ قرآن مجید کا نہیں لیا جاتا ہے وہ تکلم کا سارا محبوب تیرا نور جن جن سے جن جن رحم میں آیا وہ سب ساجدی ہے میرے حضور سجدہ کے بارے میں. قرآن میں اتنی بڑی بزرگی حضور کے بارے میں بیان فرمائی ہے. تو لہذا حضور کا ذکر, حضور کی اولاد, حضور کا نسب, حضور کی عظمت, حضور کا شہر, حضور کا دین, حضور کی کتاب, حضور کی سنت, حضور کا خط و خط, یہ تمام ایسی ہے جو سب سے زیادہ عزت والی ہے, سب سے زیادہ معظم ہے. ایسی عزت کسی کو نہیں ملی, اس لیے انہیں سواب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں وہ بزرگی اور وہ مقام عطا فرمایا ہے. تو یقین آپ حضرات بڑے بے نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس ذکر کے لیے چنا. جب خدا کا ذکر کرے تو خدا ناراض نہ ہو اور بندے کو خدا کی اتنی فکر لگ جائے کہ میں ذکر کروں تو خدا ناراض تو نہیں ہو جائے. تو اس بیچارے کو چاہیے 40 دن میں قرآن پڑھنے میں لگایا ہے, 40 دن کو حضور کی سنت پڑھنے میں لگائے, پھرنے پھرانے میں نہ لگائے, کیونکہ قرآن سنت پڑے گا تو اس سے عظمت کا رسالہ پتا چلے گی. کسی عالم رحمانی کسی زندہ دل مسلمان کے پاس بیٹھے گا تو پتا چلے گا کہ خدا نے اپنی رضا میں اپنے اوپر ایمان لانے کے کیا تقاضے بنائے ہیں. آپ کی بات کر دوں آپ کے سامنے اس جملے کے حوالے سے کہ جب آپ حیران ہوں گے, آج لوگ ملنے ملانے کی باتیں کرتے ہیں, میں نے کہا دیکھو احکام میں اگر ملانے کی بات ہے تو وہ تو ملانا ضروری ہے, خدا اور نبی کو تو وہاں ملانا پڑے گا. احکام میں تو خدا نبی کو ملانا پڑے گا, جو کہ تم نے خدا کو نبی کو خدا سے ملا دیا. میں نے کہا کسی بھی ذات میں یا احکام میں, بولے کہ ذات میں, ہمیں جھوٹ بول دو. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے, بندے ہیں, رسول ہیں, ہم خدا نہیں کہتے. تو ذات ملانے کا خیال ہی ختم. اب آپ آج تاریخ
تو ہم نے کہا یہی تمہارا یہ سب سے بڑے کٹڑے کی بات ہے,
اس لیے کہ حکم میں تو ملانا پڑے گا, اس لیے کہ حکم میں ملا نہیں.
صحابہ کو دیکھا
حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, حضرت ابو بکر مصلی میں ہو اور حضور آ جائے تو مصلی چھوڑ دو.
حضور نے فرمایا کہ میں مصلی کیوں چھوڑا, تو کہا کہ حضور ابو کہا کہ بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا.
تو یہاں پر علماء نے کہا کہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا لیکن آپ کا نام ابو بکر تھا, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر کا کیا اوقات کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. آپ اپنی نسبت میں بات کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابو قحافہ کا کیا مجال.
تو یہاں پر علماء کہتے ہیں
کہ نسبت اپنی طرف کرنے میں وہ آدمی نہیں جو نسبت باپ کی طرف کرنے سے ہے, کبھی باپ کی طرف نسبت فخر کی وجہ سے کی جاتی ہے اور کبھی باپ کی طرف نسبت بنتی ہے آدمی کے لیے کی جاتی ہے. سامنے اگر ذات عزت والی ہے تو باپ کا نام لینا آزادی ہے, اور سامنے ذات کم درجے والی ہے تو اپنے باپ کا نام لینا تکبر ہے. تو حضور سامنے
اپنے باپ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد ساری اللہ کا مسئلہ لکھتے ہیں
استغفار لمرتبہ بنی کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیر میں نشستی وہ استغفار میں مرتبہ بنی
اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے
اور اپنی ذات کو حضور کے سامنے گھٹیا بنانے کے لیے کہ حضور آنا تو آپ ہے ہم آپ کے سامنے بالکل گھٹیا ہے, حضور ہماری آپ کیا ہے کہ ہم سنگے کر رہے اور آپ ہمارے دیتی ہو.
اور یہ خیال کہاں پر آتا ہے؟ نماز میں آتا ہے.
اور خدا کو پھر وہ نماز کی سنگیا جب کافروں نے میرا آپ کو بہت تنگ کیا,
جو اگلی بات میں کر رہا تھا اس کو ذرا سنیں,
یہ فکر کی بات یہ تقریر آپ سنتے رہے تھے لیکن ذرا کوئی فکر کی طرف لائے
کہ ہم اپنا قبلہ درست کرنے مرنے سے پہلے تو بہت اچھا ہے
ورنہ ہمارا حال پانی کیا ہوگا. ہم یوں کے کام ہم سفل کر رہے ہیں لیکن اس پر اجر جیسے نہیں مل رہا کہ اچھا نہ ہو, ایسا ہو کہ کام کر رہے اس پر اجر نہیں ملے اور وہ جب ہوگا کہ ہم تنگی سے چلیں گے.
اب آپ دیکھیں
ہم چھوٹی موٹی چیزوں سے پنگا نہیں لیتے,
ہم ان کی نعتوں سے پنگا لے لیتے,
ہم چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں چڑھتے, ہم حضور کی ذات سے چڑھ جاتے ہیں. ماں اللہ علیہ ہے نہ پٹی نہ پٹی کی چھوڑے اور بات آ جاتی حضور کے ذکر سے چل رہی نہیں, کسی کی گھر میں کسی گورنر کی تاریخ مصطفیٰ نام اور ذکر ہو رہا ہے.
وہ تو خدا کا ذکر کر رہا ہے,
وہ خدا تو خود محمود ہے, وہ خدا تو خود مرعوب ہے, خدا خدا خود خود اسی رنگت رکھتی ہے.
آپ اندازہ لگائیے کہ تو دنیا کی باتیں ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام کو کافروں نے بہت تنگ کیا اور پریشان کیا, قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول ہوا اور حضور کا دل بڑا غمگین ہوا, تو اللہ نے تسلی دی کہ محبوب آج یہ تیری تعریف نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟
یہ کافر اگر آج تیری تعریف ہو پورے بنی اسرائیل, اگر یہ کافر آج تیری تعریف نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟
کیا ہے تو آپ نے پڑھی کبھی کا خلاصہ دیکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اللہ اکبر.
اللہ فرماتا ہے ان کافروں کے کانوں پر کان نہ بھر, اللہ تجھے ایسی کرسی پر بٹھائے گا جہاں خدا اور خدائی سب کے لیے وحدہ کر رہی ہے.
کہیں سبحان اللہ,
خدا وحدہ کرے تو خدا کی قدرت اس سے نہیں شرما تو ہم شرمائے, ہم بھی خدا کا سن پر سبحان اللہ کہہ رہے.
دیکھیں ہم کہتے ہیں واہ واہ کرنے والے, ہم کہتے ہیں واہ واہ کرنے والے, اور محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ کی جائے, اور خدا کہتا ہے محمود حامد میں ہوں گا اور محمود ہوں گا. اب تو کیا ہے کہ ہم حامد ہیں محمود خدا ہے, سبحان اللہ ہم کرتے ہیں, کسی کرتے ہیں خدا کرتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا
اور قیامت کا دن تو وہ ہوگا جب سارے دن ختم ہو جائیں گے.
مال کی یوم الدین اس دن کے اختصاص کے ساتھ صرف مال خدا ہی خدا ہے, خدا کا خدا کسی بھی چیز نہیں ہے, لیکن خدا کا کہتا ہے آج کا مقام محمود محمود ہم تجھے ایسی کرسی پر بٹھائیں گے کہ تو مقام محمود پر ہوگا اور خدا اور ان کی ساری لڑائی تیری ہم کر رہے ہیں. غم نہ کرنا، اگر یہ کافر تیری تعریف نہیں کرے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ قیامت کا دن ہوگا میں بھی تیری تعریف کر رہا ہوں اور میری ساری خدائی تیری تعریف کر رہی ہوگی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کتنی بڑی بزرگی ہے کہ قیامت کا دن ہے، لوگ اپنے معاملے میں لگے رہو گے، خدا کرے گا انہیں لگے رہو، کامیاب وہ ہوگا جو ہمارے ساتھ مل کر تیاری کر رہا ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کی بزرگی آپ دیکھیں، ذرا توجہ کریں، آپ غور کریں کہ کس قدر کا ضرور ذات ہے یہ عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اللہ کا آپ کتنا پیار ہے کہ قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، حساب و کتاب تو ہو ہی رہے ہیں لیکن ساتھ مصطفیٰ کی نادر نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں مقام محمود کیا ہے، ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا یہ مقام محمود کیا ہے، صحیح بخاری آپ دیکھیں، ساری تفسیر دیکھیں، فرمایا یہ بتایا کیا ہے، بالخصوص ان لوگوں کو بڑی گھبراہٹ ہے جو ملنے ملانے والا سفر ہے، یہ ملا دیا، یہ گھٹا دیا۔ ہم نے کہا یار دو جملے تو تمہیں تاریخ کے بھی بولے گئے اور تمہیں گھبراہٹ ہو گئی، یہ ملا دیا گھٹا دیا۔ ہم نے کہا اس آیا ذرا غور سے دیکھو، ابن مسعود سے کسی نے پوچھا یہ مقام محمود کیا ہے، غور سنیں، فرما خدا عرش پر اپنے شایہ نشان سے نگر ہوگا، خدا عرش پر، خدا بیٹھنے سے پاس ہے، خدا کرسی پر بیٹھنے سے پاس ہے، جو اس کے شایہ نشان سے سوا ہے خدا مستوی ہوگا عرش پر، بروئے قیامت مصطفیٰ پر ہوں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں عرش پر مصطفیٰ کو دکھایا جائے گا، کیسے حال ہے؟ اٹھائیے تفاصیل، ساری تفاصیل میں کسی کا نام نہیں لیتا، ساری تفاصیل اٹھائیے، حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، مصنف ابن شہبہ دیکھے، جن علماء نے قرآن آیات کی تفسیر کی اس کو دیکھے، بخاری کی کتاب کا تفسیر دیکھے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے ابن عباس یہ تفسیر کرتے ہیں کہ عرش کے ساتھ بزرگی دیکھے میرے آقا کی۔ اب بھی اگر کوئی اپنے ایمان کو نہ کرے تو ہم رائے سے دعا کر سکتے ہیں بچاؤ نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرو، اس لیے کہ قیامت میں وہی بچا جائے گا جو خدا کے ساتھ مل کر مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہو۔ اب دیکھیں عرش کے ساتھ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ عرش کے ساتھ حضور کی کرسی لگے گی، عرش کے ساتھ حضور کی کرسی لگے گی اور اس پر حضور بیٹھیں گے، حضور اس پر بیٹھیں گے، اور عرش کو زمین پر تو ہوگا نہیں، عرش کا معنی تخت ہے اور تخت ہوتا ہوتا ہے، اب ہمارا سفر تو رہا قیامت میں حاضر ہے، تو عرش ہوگا وہ اوپر، اور سب سے اوپر خدا کا ذکر چاہے گا اپنا جذبہ دکھائے گا، لیکن مصطفیٰ پر سب دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ پر تو سب دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسری اوپر نظر آئے گی جس پر آمنہ میں لال جذبہ دکھائے گی، اور نیچے سب مل کر کہیں گے یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر، خدا دیکھیے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو تو خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کیا ساری بھائی موجود ہے خدا بھی اور وہ خدائی بھی، یہ چار مصطفیٰ کی سنا کر رہی ہے، یہ تصویر کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی، حضرت عبداللہ ابن کوئی مولوی صاحب کا نام نہیں لے رہا، یہ وہ ہے جن کے پر تقریر کرو وہ پوری رات گزر جائے، یہ حضور کے دربار ہاتھ میں نوازے گئے ہیں، اور ابن مسعود کی کیا تقریر ہے؟ حضور فرماتے ہیں قرآن لینا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے لو، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری تقریر یہ ہے کہ حضور کو عرش پر بٹھایا جا رہا ہے، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے گی دل سے نفاق بھڑاس تنگی سب نکل جائے گی، سبحان اللہ، حضور کے لیے جو تعریف نہ بول سکے وہ اپنے لیڈر کے لیے نعرہ لگا جائے جہنم میں جائے گا، حضور کی تعریف کرے گا تو جنت میں جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے تعریف حضور کی ہے، اس لیے کہ حضور کی تعریف کرنا بہت بڑا ہے، حضور کی تعریف کرنا وہ خود خود کرتا ہے، تو میرے آقا کو عرش پر بٹھایا جائے گا، یہ سبحان اللہ۔ اب میں نے بول دیا جو مجھے بولنا تھا، حوالے دیکھ لیں تو لائبریری میں موجود ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے قیامت کا منظر رکھ کر میرے آقا کا شان پر غور کیجیے، کہ قیامت کا دن ہوگا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہوں گے اور مصطفیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے، بولے سبحان اللہ، عرش پر بیٹھے جو کہتے ہیں نبی کو آخرت کی خبر نہیں پاس آتا، میں نے کہا قرآن کو یہاں تک بٹھایا تھا محبوب، آخرت کو اس کی بچے گی جو تیری آخرت کا ایمان اور مرمادہ رحمت پر ایمان آنا چاہتا تھا، تو آپ اندازہ لگائیے جو خدا مصطفیٰ کا قیام کے دن اپنے عرش پر بٹھائے اور شرک نہ ہو, عرش کے ساتھ کرسی لگائے شرک نہ ہو,
یا نبی کی ناز پر شرک ہو جائے,
تو یہ ہم کہاں پر کہہ رہے ہیں میرے دوست؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا مقصد تنقید کرنا نہیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنے عقیدے کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے. میں تو مناظرے کے لیے نہیں آیا, میں کوئی مباحثے کے لیے نہیں آیا, میں جنگ و جدال لڑانے کے لیے نہیں آیا, صرف یہ یاد تازہ کرنے کے لیے. مرنے سے پہلے ہم اس منشور کو سمجھ لیں جس سے ہماری ایمان والے بنیاد ہے, جو رب اتنے اپنے محنت کی تعریف کرے اور خوش ہو تو ہم اگر دو جملے بولیں تو رب کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہاں دو جملے بولو تو ناراض ہوگا, وہ کہے گا بولنے رہو تو خوش ہوتا رہا, صرف دو جملے نہ ہو بولنے رہو تو میں خوش رہوں گا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں پیارے ہم کی تعلیم کرنے کا شکر ادا کرتا ہے. صحابہ نے حضور کی نعت پڑھی, ارے بھائی رب خود پڑھتا ہے. سوال آیا ہے کہ صحابہ نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں, تو میں نے اپنے ساری تقریر نعت پر تو کر دی, یہ ساری آیا کہ حضور کی نعت تو ہے تاریخ کوئی کہ نعت سناؤ, تو میں نے کہا یار آپ پہلے نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, پہلے آپ 40 دن قرآن پڑھنے میں لگائے, عربی سیکھنے میں لگائے, آپ پتا چلے گا کہ نعت کا معنی ہوتا ہے تاریخ, اور جو تاریخ قرآن کے اندر موجود ہے حضور کی نعتیں ہیں. کیا حضرت حسان نے حضور کی نعتیں نہیں پڑھی؟ کیا صحیح بخاری کی چیزیں نہیں موجود ہے؟ سوال والی تاریخ حضور کی نعتیں نہیں پڑھی؟ حضور تو اپنی نعتوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حضور شریعت کا ذکر کرتے تو خود ممبر پر ہوتے ہیں اور سارے صحابہ قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ حضور کی نعتیں پر پڑھا نا تو حضور اس کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں اور اس کو اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں, اس کو اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں واہ واہ سگا فرماتے میرے صحابہ اور میرے مومنین غلام کہتے ہیں, فرمایا دو طریقوں سے جہاد کرتے ہیں, تلوار بھی کرتے ہیں زبان بھی کرتے ہیں. فرمایا زبان سے میری تعریف کرتے ہیں تو منافقوں کے دلوں پر زخم پڑتا ہے, اور وہ زخم بھرتا نہیں ہے, یہودیوں کے دلوں پر زخم پڑتا ہے بھرتا نہیں ہے. فرمایا میرے مجاہد صحابہ کرتے ہیں تو تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے, لیکن جو حضور کی تاریخ کے مناسب کو زخم پہنچتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرا غلام میرے لیے تلوار سے بھی لحاظ کرتا ہے اور زبان سے بھی. اور حضرت حسان تو حضور کے سب سے بڑے نام ہے, اور حضور فرماتے ہیں حسان جب تم میری تعریف کر رہا ہوتا ہے نا تو تجھے پتا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ جبریل میرے پشت پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہیں, جبریل کے پشت پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہیں. واہن من قلم ترقت آئی, یہ شعر آپ نے کہ حضور میری آنکھوں نے آپ کے ساتھ کیوں نہیں دیکھا, واجم من قلم ترقت آئی, ارے دیکھنا تو کیا آپ نے سب خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, خلقت مبرعاً من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا اور حضور آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے, جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا. تو نعت ایک نہیں میرے بھائی, نعت حضور کی تعریف کو کہتے ہیں, یہ برفانا لگا ذکر ہے بدعا اللہ ہی ذات آ جائے, یہ قرآن پڑھے گا یہ سب حضور کی تعریف ہی ہے. اسا آئیں گے بات کر رب کا مقام محمدہ, اس بزرگی سے بڑھ کر کون سی نعت ہوگی, عرش پر بٹھانے کی فضیلت سے بڑی کون سی نعت ہوگی؟ تو نعت پڑھنا یقیناً خدا کی سنت ہے, حضور کی خود سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے اور جنتیوں کا طریقہ ہے. روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا جب تک قبلے کی طرف تکلیف ہو کہتا ہے, یعنی حضور کی مزار مقدس پر حاضری دے تو چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا مزار شریف کی طرف؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب جمعے کا خطبہ امام صاحب دیتے ہیں تو ان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے لوگوں کی طرف ہوتا ہے؟ تو یہ لوگ اتنے زیادہ عظمت والے ہو جاتے ہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا قبلے سے پیٹ کرنا, یہ چھوٹی سی بات ہے. اگر قبلے کا اتنا ہی احترام ہے تو جس طرح نماز ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں تو خطبہ بھی ادھر ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ لیکن جمعے کے دن امام صاحب بتائیے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہمارے بعض بھائی ایسے خطبے کے وقت پہ پہنچ ہی جاتے ہیں, کبھی پہنچے نہ پہنچے تو خطبے کے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, تو خطبے کے وقت سب پہنچتے ہیں, اس وقت تو آپ امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی پیٹھ آپ کی طرف ہوتی ہے, منہ آپ کی طرف ہوتا ہے, بولے نا اور پیٹھ کدھر ہوتی ہے قبلے کی کس طرف ہوتی ہے تو اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے امام صاحب کی نماز ہو جائے گی ایک بات اگر امت کی طرف منہ کرنا اور قبلے کو پیٹھ کرنا جائز ہے تو مصطفیٰ کو پیٹھ کرنا اور قبلے کو منہ کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب امت کی طرف منہ کر کے اپنی نصیحت کے پیش کرنا اور کعبے کو پیش کرنا یہ ناجائز نہیں ہے تو حضور کی بارگاہ میں انتجا کرنا اور کعبے کو پیش کرنا یہ نہیں ناجائز ایک بات پھر دوسری بات آ جائیے کعبہ بڑا ہے حضور کا تو بہت بڑا مکان ہے کعبہ بڑا ہے یا مومن بڑا ہے حضور کے حدیث ہے حضور کعبے کو پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں حضور کعبے کو پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں امام بحری نے شاہ امام کل کیا حضور کعبہ کی عمارت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کعبہ تیری حرمت پر سلام ہے لیکن تیری حرمت میرے مومن بندے کی حرمت کے مقابلے میں بہت کم ہے کیونکہ تو پتھر کا گھر ہے وہ چلتا پھرتا خدا کا گھر ہے وہ چلتا پھرتا خدا کا گھر ہے تو مومن اس لیے ضرور یہی بھی مانند ہے کہ کسی مسلمان کا دل موڑنا اتنا سخت عمر ہے کہ کعبے کو کوئی اٹھا دے اس پر بھی نظارہ نہیں جتنا رام عمر میں دل توڑ رہا ہے تو عظمت کس کی افضل ہوئی مومن کس کی افضل ہوئی تو یہ مومن یہ بندہ تھا دنیا کی دکان پر چاٹی لے کے ہو جاتا ہے یا حضور کو ماننے سے ہوتا ہے بولے نا حضور یہ ماننے سے ہوتا ہے تو جس کے سے سفر سے بندہ مومن ہو اس کی اندر سے چاٹا سے بن جائے تو میرے آپ کو کیسے کیسے عثمان غنی کعبے کے سامنے کھڑے لوگ کہتے کباب کرو کا نہیں کروں کہا کیوں کہا میرے آقا نہیں تو کہا کعبے کو کم سمجھ لو کہا نہیں احترام زیادہ میرے آقا کا آج دن سے بزنس شدت تک آیا تھا وہ صحابہ کو پہلے دیکھے وہ چالیس دن صحابہ کو پڑھنے چلے اور دیکھے کہ اور صحابہ کس طریقے پڑھے ایک بار اور چار علماء کے نزدیک امام اعظم کے نزدیک بڑے زیادہ سے کہہ رہا ہوں میں امام اعظم کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک امام احمد کے نزدیک امام مالک کے نزدیک چار علماء کے نزدیک چاروں علماء کے فکر میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضور کے دربار حاضر لے گا تو چہرا حضور کی طرف ہوگا ابھی گجرات میں شہزادہ عبداللہ صاحب شہزادہ عبداللہ صاحب جب شاہ فہد صاحب سیٹ پر آئے تھے تو انہوں نے دربار کے سالہ میں حاضری دی اور یہ حج کے دوران کی بات ہے کئی دفعہ حاضری حج میں یہ ان کا غالباً پہلا رہا تھا تو یہ حج میں حاضری دی میں خود بن اپنے نبی وہاں موجود تھا اور اب لوگ بات کی گواہ ہے اخبارات بھی موجود ہے اخبار میں تصویر بھی چھپی ہے خود وہ روزہ رسول پر آئے تو سارے مقدمے ہٹ گئے اور انہوں نے روزہ رسول پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو میں نے کہا جب مملکت العربیہ کا صدر آ جائے سلطان آ جائے تو اس کے لیے شریعت کو بدل جاتا ہے اس لیے وہ تنخواہ دیتا ہے اس لیے کہ وہ تنخواہ دیتا ہے وہ چلا گیا تو ہمیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں نہیں ادھر گھوم جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر گھوم جاؤ ادھر چلے جاؤ تو پھر ایک قانون بنا دو کہ سب کعبے کی طرف دیکھے چاہے گھومنے کا سودا ہو یا حضور کے دربار میں حاضری ہو دیکھے گا ادھر امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کعبے پہ پیٹ ہو گئی حضور کی جانب سے اٹھا ہوگا اس لیے کہ حضور کی حرمت حضور کی عظمت کعبے پہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء نے لکھا کہ حضور کے دربار پر حاضری دیتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح حضور کی زندگی میں حاضری دی جاتی ہے آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں بزرگ کے پاس جاتے ہیں وہ اگر قبلہ عمر بیٹھا ہو تو آپ کیا ان کے ساتھ کندھا لگا کر بیٹھ رہے ہیں یا دو دونوں سامنے جا کر بیٹھ رہے ہیں بیٹھے صحابہ کی طرح حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو امام اعظم نے بھی فرمایا امام مالک سے پوچھا ابو جعفر نے پوچھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ بتائیے بنو بعد کا بادشاہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں یہ شفا میں موجود ہے قاضی اعظم سے کہ جب میں مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں حضور کے جانے چہرہ کروں تب بھی چہرہ حضور کے جانے چہرہ کروں یا کعبے کی طرف چہرہ کروں امام مالک کے الفاظ سنیں آپ امام مالک فرماتے ہیں اے وقت کے بادشاہ کیا تجھ میں جرت ہے کہ حضور سے منہ پھیر سکے یہ غیرت اور شرم کے لیے بہت بڑی بات ہے فرما تجھ میں میری جرت ہے کہ تو حضور کو پیٹ کر لے اور حضور سے منہ پھیر لے آگے فرماتے ہیں تو حضور سے منہ کیسے پھیر سکتا ہے وہ تو تیرے اور تیرے باپ آدم کے وسیلہ ہے تیرے اور تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہے. لہذا حضور علیہ السلام کے مزار شریف کی عادت یہ ہے کہ چہرہ حضور علیہ السلام کے دربار میں مدرسہ کی طرف ہو, پیر صاحب کی طرف ہو اور دعا بھی ایسا ہو. ہمیں کہتے دعا میں کہتے مل جاؤ,
میں نے کہا کیوں,
دعا جو ہوتی ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے. میں نے کہا عرفات میں قبلے کی طرف ہوتی ہے, لوگوں کو دیتے ہوتی ہے عرفات کا خطبہ دیتے ہوئے ٹی وی کے اوپر. وہ ایک نابینا امام صاحب کا خطبہ دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں, لوگوں کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں, لوگوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں. ہم نے کہا جب عرفات کے اندر یا مسجد نمرا کے اندر جب خطبہ ہوتا ہے یا خانہ خدا کے اندر جب خطبہ ہوتا ہے دعا ہوتی ہے جنہیں کی تو جناب لوگوں کو پربھاؤ ہوئی ہے. لیکن دربار کی حالت میں یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب حضور کی پربھا اٹھائے تو بھگا دیا جاتا ہے. کہتے قبلہ والا ہم نے کہا سجدہ نماز کا قبلہ والا ہے لیکن دعا قبلہ آسمان ہے. دعا قبلہ ہوا کیا فرماتے ہیں آسمان بندہ پہ سردی ہو ہتھیلی کھولے اور آسمان کی جانب کر دے, ہتھیلی کھولے اور آسمان کی جانب کر دے تو نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. حضور کی مزار شریف پر جب حاضری ہے تو قبلے کی جانب پیٹھ ہوگی, چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہوگا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحوم لکھنا کہتا ہے.
یہ بہت بڑی جرم ہے,
بہت بڑی جرم ہے. جس بھائی نے اس حرکت کی وہ توبہ کر, یہ بے ادبی ہے. اس قسم پہ جملے لینے ہونے چاہیے. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور سلام یا اللہ کا ثواب نبی کو پیش کرتا ہوں, علماء نے فرمایا یہ بے ادبی ہے, یہ کہو کہ ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں. نبی کو تمہارے ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ثواب پیدا کرتا ہے گناہ کی جانے کا, اس جانے کا گناہ کی جانے کا. تو یہ مرحوم وغیرہ کے الفاظ ہماری ثقافت کے اندر ہمارے نئے لہجے کے اندر ایک گناہ کا معنی اور ایک عامیانہ معنی پیش کرتے ہیں, عامیانہ معاف کا معنی پیش کرتے ہیں. اس قسم کے جملے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنا جائز نہیں. قرآن کہتا بلا تجہر لہو بالقول جہر بعضکم لبعض, اللہ فرماتا ہے جملے میں بھی کسی معاملے میں مخاطب ہو جاؤ تو ایسے عام جملے نہ بولا کرو جو عام جملے میں ایک دوسرے کے لیے جو عام جملے تم ایک دوسرے کے لیے بول ہو ایسے جملے میں کے لیے کہنا جائز نہیں. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس میں فواد لکھا ہوا تھا حضور فواد کو, جس نے یہ فواد لکھا ہے اس نے گناہ کیا ہے وہ توبہ کرے. ہمارے فقہ کے تمام کتابوں میں بات موجود ہے کہ جب حضور کا آج جنرل مشرف کو خطرنا ہو تو پہلے رسل کعبہ لکھے گا, آپ نے یہ کر دیا, آپ یہ ہیں, آپ فصل جنرل ہیں, آپ فلانا ہے, پھر بھی وہ لکھے گا جنرل مشرف. اور حضور کا نام آ جائے تو آپ اوپر بنائے فواد, حضرت ابو بکر کا نام آیا تو لکھ دیا راہ فواد. یہ جو مخصص کیا جاتا ہے یہ گناہ ہے, یہ تنقید ہے, یہ توہین ہے. جس نے یہ لکھا ہے وہ اس کو فارغ کرے گا اور ساتھ دن میں پابند پڑے گا. ہاں اگر آپ حضور کا نام لکھ رہے ہیں سواد نہ لکھیں, اگر آپ نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو زبان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر لکھ کر آگے چلے جائیں, لیکن سواد یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے. اور نہ ہی حضور کے لیے وہ لفظ جو میں نے ذکر کیا میں دوبارہ نہیں ذکر کرتا, اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے الفاظ ماں اللہ ذات الفاظ کا استعمال کرنا یہ بےعدبی کی سزا پیدا کرتا ہے, یہ عامیانہ تصور لاتا ہے. نبی کا تصور دل میں عامیانہ نہ ہو, بڑے روز کے ساتھ ہو, بڑی عظمت کے ساتھ ہو. اس لیے کہ جب جبھی حضور کی عزت کے لیے جان لینی پڑے تو بندے کو جب جان کی عزت نہ ہو نبی کے نام کی عزت, تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. نبی کی عظمت اور نبی کے اقرار کے لیے میں پھر آپ تمام حضرات مشکور ہوں, بالخصوص ہمارے بھائی جناب عبد الجبار صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں جنہوں نے یہ محفل رکھی اور مجھ گناہگار کو یہاں پر انہوں نے تقریر کے لیے طلب کیا. جو میں نے تاریخی کلمات کہے اس کا مرمت کسی پر تنقید نہ تھا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت لینا تھا. یہ رحمت اللہ مجھے دیتا فرمائے آپ کو دیتا اور اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے کبیرہ اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين ورائے کریم ذکر کی محفل کو بارگاہ شفیع مقبول عطا فرما جو اس میں کوتاہیاں غلطیاں مولا کریم دوران بیان دوران دوران مولا کریم کسی بھی قسم کی ہوئی آمدن صاحب القدر جہر مولا کریم جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر شان شان مقبول سے معاف فرما
ہم تمام مسلمانوں کو بہرحال فرما جو دعائیں ہیں ان کی قبول فرما جو